تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اما بعد ان ہفتوں سے جس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل. اور جب ہم نے یہ باب شروع کیا تھا تو بتا دیا تھا کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے. عام طور سے لوگ جب لفظ سنت کا سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سنت وہ عمل ہے جو واجب نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے گناہ نہیں. چنانچہ نماز کے اندر بچپن سے ہمیں یاد کرایا جاتا ہے کہ اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں. تو واجب سے بھی کم درجے کی چیز کو سنت کہا جاتا ہے اس اصطلاح میں. لیکن خوب سمجھ لیجئے اس باب میں لفظ سنت جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ معنی نہیں ہے سنت. اسلام میں، شریعت میں، شریعت کی اصطلاح میں لفظ سنت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی وہی جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ جو واجب سے کم درجے کا عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، واجب نہیں ہے اور حضور نے اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، بس آپ کیا کرتے تھے وہ عمل. تو ایک معنی تو سنت کے یہ ہے کہ ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ کرتے تھے لیکن امت کو آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ یہ کام ضرور کرو، تو وہ واجب تو نہیں ہوتا لیکن کرنا چاہیے اس کو امت کے لوگوں کو. تو ایک معنی تو سنت کے یہ ہے، مگر یہ معنی مراد نہیں ہے اس پورے باب میں. اور عام طور سے حدیث کی اصطلاح میں اور فقہا کی اصطلاح میں یہ معنی مراد نہیں ہوتے جو معروف ہے، مشہور ہے عوام میں، بلکہ جو معنی مراد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی چاہے عمل کیا ہوا ہو یا زبان سے کہا ہوا ہو، جس کا حکم بھی دیا ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا یا جس عمل کو کرنے کا آپ نے حکم دیا، چاہے قرآن میں بھی اس کا حکم آیا ہے یا نہیں آیا، ہر صورت میں اس کو بھی سنت کہتے ہیں. اس معنی میں دیکھا جائے تو ہر تمام اسلام کے فرائض ہیں وہ بھی سنت ہیں. نماز بھی سنت، پانچ نمازوں، پانچ وقتوں کی، زکوٰۃ بھی سنت، رمضان کے روزے بھی سنت، حج بھی سنت. کیوں؟ سنت کی، سنت کا معنی کیا؟ وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو. تو وہ تو سارا اسلام ہے، سارے احکام ہیں. قرآن میں جتنے احکام آئے وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور جو احکام قرآن میں نہیں آئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور یا آپ نے خود کر کے دکھایا، چاہے عمل کیا چاہے قول سے فرمایا، وہ سب سنت ہے. اس معنی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی بہت زیادہ عام ہیں، واسع ہیں. اس کے اندر تمام اسلام کے فرائض بھی اس میں داخل ہیں، سارے واجبات بھی اس میں داخل ہیں، اور سنتیں بھی ساری داخل ہیں، مستحبات بھی داخل ہیں. تو اس باب میں، جس باب کا ہم کئی ہفتوں سے بیان کر رہے ہیں، سنت کا لفظ جہاں کہیں بھی آئے گا اس دوسرے معنی اس سے مراد ہوتے ہیں، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جس کے کرنے کا حکم دیا، وہ چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت موقعہ ہو، چاہے مستحبات میں سے ہو، مستحب اور مندوب ہو، امیدہ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات. اور یہ جو دوسرے معنی ہے یہی زیادہ مشہور ہے لفظ سنت کے. کہا جاتا ہے نا پاکستان کے آئین میں بھی کیا لکھا ہوگا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا, یعنی کسی ایسے حکم شرعی کے خلاف نہیں بنایا جائے گا جس کا حکم قرآن کریم میں آیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہو. تو سنت کا لفظ بہت عام ہے اور وہی معنی مراد ہے اس پورے باب میں, اسی کا بیان چل رہا ہے کہ سنت کا اتباع. تو در حقیقت دیکھا جائے تو پوری شریعت کا حاصل کیا ہے, سنت ہی کا اتباع ہے. سنت کی پیروی, سنت کی پیروی میں قرآن کی پیروی بھی آ گئی, کیونکہ جتنا قرآن کے احکام ہیں ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور اس کی ہدایت بھی لوگوں کی, تو وہ بھی سب سنت میں داخل ہے. تو پورا دین در حقیقت سنت ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی کوئی حکم قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا وہ سب سنت ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے در حقیقت شریعت جو ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری سنت ہی ہے. تو سنت کی پیروی لازمی ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھائی پتہ نہیں ہے تو سنت ہی ہے, تو سنت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. نہیں, سنت بہت اہم چیز ہے, اس کے اندر فرائض بھی ہیں. کچھ کوئی سنتوں میں سے بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ فرض ہوتا ہے, بعض واجب ہوتا ہے, بعض سنت موقع ہوتی ہے. تو دوسرے معنی ہی کے اعتبار سے لفظ سنت جو ہے استعمال ہوا ہے یا اس پورے باب میں. آخری حدیث جس کا بیان چل رہا تھا پچھلے سنیچر کو, پچھلے سنیچر میں میں سفر میں تھا اس واسطے بیان نہیں ہو سکا, سفر کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں. تو پچھلے ہفتے کو جو بیان چل رہا تھا, ایک حدیث چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں کو سیدھا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی کہ بالکل سیدھا رکھو, بہت تاکید فرمائی. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کے لیے آپ آتے کھڑے ہوتے تو پوری صف کو دیکھتے تھے, کوئی ذرا سا آگے پیچھے ہوتا تو اس کو ٹوکتے تھے, ٹھیک کرتے تھے, بالکل سیدھی لائن بنواتے تھے. اور چنانچہ ایک دن آپ نے اسی حدیث میں کہ فرآ رجلا بادیا صدرہ, ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے اور قریب تھے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں, تو ایک شخص کو دیکھا جس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا سب سے. تو آپ نے فرمایا کہ عباد اللہ لتصون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, اے اللہ کے بندو تم یا تو ضرور اپنی صفوف کو سیدھے کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صفوں کو سیدھا رکھنا ضروری ہے, اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں رکھو گے آگے پیچھے کھڑے ہو گے تو اس کی ایک نحوست یہ آئے گی کہ تمہارے دل ایک دوسرے سے پھر جائیں گے, ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے, یعنی عداوتیں اور دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی, رنجشیں پیدا ہو جائیں گی. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ بعض گناہوں کے خاص خاص اثرات ہوتے ہیں, ہر گناہ کا ایک الگ اثر ہے, جس طریقے سے ہر عبادت کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. مثلا نماز کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز فحش باتوں سے روکتی ہے انسان کو. روزے کے بارے میں قرآن کریم میں آیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو ہر عبادت کی کچھ خاصیتیں ہیں, اسی طریقے سے کچھ گناہوں کی بھی خاصیتیں ہیں، مختلف گناہوں کے مختلف اثرات ہیں جو دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. اعمال کے اصل اثرات تو اچھے اعمال کے بھی اور برے اعمال کے بھی اصلی اثرات تو آخرت میں ظاہر ہوں گے. نیک اعمال ثواب کی شکل میں ظاہر ہوں گے، برے اعمال سزا کی شکل میں ظاہر ہوں گے، عذاب کی شکل میں ظاہر ہوں گے. لیکن دنیا میں بھی نیک اور برے اعمال کے اچھے اور برے نتائج بسا اوقات سامنے آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر جب سب بنائی جائے تو واجب ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھا جائے. واجب کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور حکم بھی بڑی تاکید سے دیا. جس چیز کا حکم آ جائے قرآن میں یا حدیث میں وہ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. تو واجب ہو، اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں. لوگ اس طرف دھیان نہیں کرتے، سب سیدھی کرنے کی طرف، صبح چلو کڑھائی تو ہونا ہے آگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، نہیں. گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہونے کا وعدہ نہیں ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے. تو اس کی ایک خرابی تو سب سے بڑی یہی ہے کہ آخرت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پر گناہ کبیرہ کا عذاب بھی سخت ہے. اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہر عذاب سے محفوظ رکھے آخرت سے. لیکن دنیا میں اس کی ایک نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں ایک دوسرے سے پھر جاتے ہیں، عداوتیں اور دشمنیاں یہ کھڑی ہو جاتی ہیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آج کل مسلمانوں میں نا اتفاقی ہے، جنگ و جدال ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھر گھر جھگڑے ہیں، گھروں میں بھی جھگڑے، مسجدوں میں بھی جھگڑے. مسجد جو اتحاد کی جگہ تھی وہاں بھی جھگڑے، اور دو دو پارٹیاں. مسجد جو مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے پانچ چھ آدمیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی دو گروپ، اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی دو گروپ، اور ہر گروپ کے بھی پھر دو گروپ، گروپ دو گروپ چلتے ہیں. تو اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پابندی نہیں کی جا رہی. یہاں جب نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، چیختے چیختے تھک جاتے ہیں، بس سب سیدھی کرو، سب سیدھی کرو، نہیں کر کے دیتے. کوئی آگے نکل رہا ہے، کوئی پیچھے نکل رہا ہے. اور سب سیدھے کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، طریقہ آسان. بہت سے لوگ چونکہ طریقہ نہیں جانتے، کرنا چاہتے ہیں، سب سیدھی نہیں ہوتی ان سے. کوئی پنجوں کو پنجوں سے ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک رائے میں پنجے آ جائیں، اس سے سب کبھی سیدھی نہیں ہوگی، کیونکہ پاؤں کسی کا لمبا کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے سب کبھی نہیں سیدھی ہوگی. اچھا کوئی شخص ایڑی کا آخری کنارے کو ملاتا ہے دوسرے کی ایڑی کے آخری کے کنارے سے، اس سے بھی سب سے کبھی سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب پاؤں لمبا ہے تو اس کے فاصلے بھی مختلف ہوں گے. اس واسطے اس کا جو صحیح طریقہ ہے یہ ہے کہ ٹخنوں کی سیدھ میں ٹخنا کر لیے جائیں، دوسرے لفظوں میں مونڈوں کی سیدھ میں مونڈے کر لیے جائیں، تو پھر سب بالکل سیدھی ہو جائے گی. پاؤں کسی کا چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، مگر سب سیدھی رہے گی. تو اس کی پابندی کر لی جائے. تو آج کل اس کی پابندی نہیں ہوتی تو یہ نحوست ہمارے سامنے ہے، جگہ جگہ جھگڑے اور نزاعات ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہماری جو مجلس ہے اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی عمل کی کوشش کی جائے اور ساتھیوں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کی جائے. جب نماز میں کھڑے ہوں تو محبت سے، نرمی سے دوسروں کو بھی اپنے چیز میں کرنے کے لیے کہہ دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. ایک بڑی مشکل اور ہو گئی ہے، جب بیچارے کسی سے مسجد میں نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ارے یوں کرو نا، فلاں کرو نا. تو بےچارا باعزت آدمی ہے وہ شرمندہ ہوتا, آئندہ مسجد میں آنے چھوڑ دیتا. تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں کسی کو ٹوکنے کا کہ میں تم آگے نکل گئے یہ کر لیا پلا, سب ایسی نہیں کرتے, نظر نہیں آتا تمہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے, ناجائز ہے, یہ الٹا اور زیادہ گناہ ہے. تم نے دوسرے ایک مسلمان کی عزت خراب کر دی, اس کو ذلیل کر دیا, لوگوں کے سامنے رسوا کیا, اس کا دل توڑ دیا, یہ تو اور بڑا گناہ ہے. تو ایک گناہ کو روکنے کے لیے آپ نے اس سے بڑا گناہ کر دیا, اس کا دل دکھا دیا دوسرے مسلمان کو, اس کو ذلیل کر دیا. حالانکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس اللہ کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ہمارے دین اسلام کی دعوت دو اس کو, تو ہدایت دی دونوں بھائیوں کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, کہ بقولا له قولا لینا, اس سے بات نرم کرنا, سب کلام نہ کرنا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مصلح نہیں ہیں, رہنما نہیں ان سے بڑے, اور ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں ہیں, فرعون سے بڑے گمراہ نہیں ہیں. جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ سخت کلامی کی؟ تو سخت کلامی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے, لیکن بڑی نرمی سے, تواضع سے, انکساری سے درخواست کر کے اپنے آس پاس کے بھائیوں کو کہو بھائی آپ ذرا سیدھی کرنے میں لائن سیدھی کر لیں, کوشش کرنی چاہیے. تو مختلف اعمال کے مختلف اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. مثلا جو شخص ماں باپ کا فرما بردار ہوگا, خدمت گزار ہوگا, اور صلہ رحمی کرنے والا ہوگا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا, دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتے ہیں, اس کے رزق میں برکت کرتے ہیں, اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجیے. تو مختلف اعمال کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. جو شخص زکات دیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, اس کا چوری ڈکیتی اور اس قسم کے بیکار خرچے ضائع نہیں ہوتا روپیہ, اس کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے. جتنا سب کا خیرات کرتا ہے اتنی برکت ہوتی چلی جاتی اس کے پیسے. تو ہر عمل کی ایک اصول کا ایک اثر ہوتا ہے, اچھے عمل کا اچھا اثر, برے عمل کا برا اثر. سب میں آگے پیچھے ہونے کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پناہ میں رکھتے. اب دیکھیے, سب کو سیدھا رکھنا یہ بھی سنت ہے, سیدھا رکھنا سیدھا کروانا, لیکن سنت کا کیا مطلب ہے کہ واجب نہیں, واجب ہے, مگر اس کو سنت اس وجہ سے کہا کہ اس کا واجب ہونا سنت سے ثابت ہوا ہے. سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس کا واجب ہونا ثابت ہوا, اس بات اس کو سنت کہتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واجب نہیں. اسی طریقے سے مثلا داڑھی کو جو لوگ سنت کہتے ہیں, اس سے بھی بڑا مغالطہ پیش آتا ہے. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ سن کے واجب نہیں ہے, سنت ہے, یہ بالکل غلط ہے. داڑھی پوری رکھنا اور مجھ بھر سے آگے اگر بڑھ جائے تب تو کاٹنے کی اجازت ہے, اس سے چھوٹا کرنا جائز نہیں. اور جب تک وہ مجھ کے برابر نہ ہو جائے اس کو بڑھنے دینا واجب ہے, مگر اس کو سنت جو کہا جاتا ہے کہ سنت رسول وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس کا واجب ہونا ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے. قرآن میں اس کا واجب ہونا ذکر نہیں آیا, اس کو واجب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کر دی وہ اللہ کے نزدیک بھی واجب ہو گئی, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. ایک اور جگہ فرما دیا کہ ما ینطق عن الہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں جو بات بھی کرتے اپنی طرف سے نہیں کہتے, اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی کوئی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کوئی عمل کر کے دکھایا, یہ سب وحی کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایسا کریں, آپ یہ کہہ دیجئے, آپ یہ کام کر لیجئے, کر کے دکھا دیجئے, تاکہ امت اس کی پیروی کرے, اور امت کو بتا دیا گیا کہ جس طرح ہمارا رسول کر رہا ہے اس طرح کرو. تو داغی کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سنت ہے, تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ واجب نہیں ہے. واجب ہے, بڑی موقت واجب ہے. بار بار حدیثوں میں جگہ جگہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھیوں کو چھوڑو, داڑھیوں کو بڑھاؤ. آف اللہ آف اللہ, تو چھوڑ دو داڑھیوں کو. تو لیکن اس کو اس واسطے سنت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور فعل سے اس کا حکم ثابت ہوا ہے. حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرو, تو اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو وہی اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ جو رسول جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کر رہا ہے, جو اس کی معصیت کر رہا ہے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ داڑھی کو یوں سمجھتے ہیں کہ واجب نہیں. خوب سمجھ لیجئے کہ واجب ہے, اور واجب ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اس کے ایک حدیث نہیں ہے, متعدد حدیثیں ہیں. بار بار تاکید فرمائی, سنت انبیاء ہے کہ انبیاء کا طریقہ چلا رہا, تمام انبیاء کرام علیہ السلام داڑیاں رکھتے تھے. تو اس کو جو واجب, اس کو جو سنت کہا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ واجب نہیں. واجب ہے, اور اس کا واجب ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہوا, فعل سے بھی ثابت ہوا, کیونکہ آپ نے بھی داڑھی بڑی رکھی. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی, فرمایا کہ احترقت بیتم بالمدینہ علی اہلہ من اللیل. مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی, اور گھر میں جو لوگ تھے وہ بھی جل گئے. رات میں سوئے ہوئے تھے تو رات میں آگ لگ گئی, بڑا حادثہ پیش آ گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان ہذہ النار عدو لکم, یہ آگ تمہاری دشمن ہے. فاذا نمتم فاطفئوها عنکم, جب تم سویا کرو تو اس کو بجھا دیا کرو. یعنی سونے کے وقت گھر میں کسی جگہ آگ جلتی نہیں رہنی چاہیے. دوسری روایت میں کہ ایک مرتبہ آگ لگی اس طریقے سے کہ چراغ جل رہا تھا, جلتا چھوڑ دیا گھر والوں نے اور سو گئے. ادھر سے چوہا آ گیا, اس نے اس کی جو بتی ہوتی جس میں شعلہ تھا اس کو پکڑا, لے کر کسی کپڑے میں ڈال دیا, کپڑے میں آگ لگ گئی, کپڑے سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, پورے گھر کو آگ لگ گئی. تو خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب رات کو سو تو گھر میں آگ کو جلانا چھوڑ, جلی ہوئی آگ نہ چھوڑو. چولہے میں آگ اگر جل رہی ہے تو اس کھلی نہ چھوڑو. آج کل ہمارے یہاں گھروں میں سوئی گیس کے چولہے ہوتے ہیں, اس میں ایک شعلہ ہوتا ہے. بعض لوگ اس وجہ سے اس شعلے کو نہیں بجھاتے تاکہ دیا سلائی کو خرچ نہ کرنا پڑے دوبارہ جلانے کے لیے, اس چھوٹا سا شعلہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ دیا سلائی جلانی نہ پڑے. بس وہ سوئچ کھولا تو شعلہ بھڑک جائے گا. تو یہ بھی اس کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے, اس شعلے کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس سے واقعات بھی پیش آئے ہیں اور حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے شعلہ تو بجھ گیا, ہوا آئی تیز شعلہ بجھ گیا, لیکن گیس نکلتی رہتی ہے اور یہ گیس خطرناک ہے. بعض اوقات کمرہ بند ہے, باورچی خانہ بند ہے, اس میں گیس جمع ہو گئی. کئی واقعات یہاں کراچی میں پیش آ چکے ہیں کہ جب گھر باورچی خانے میں بے خبری میں آدمی داخل ہوا, سوئی گیس بھرا ہوا تھا, دو تین دن سے باورچی خانہ کھلا نہیں تھا, کہیں گئے ہوئے تھے باہر, دیا سلائی جلائی تو ایک دم پورے کمرے میں آگ لگ گئی اور آدمی مر گئے, جل کر خاک ہو گئے, پورا کمرہ جل اٹھا, دھماکہ بھی ہو جاتا ہے. بڑے خوفناک واقعات پیش آ جاتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی ہمیں ان کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے, ان کے اتنے بڑے احسانات ہیں, ہمیں ہر چیز سکھائی, یہ بھی سکھایا کہ گھر میں رات کو سوتے وقت آگ جلی نہ چھوڑو. کوئی اگر لالٹین جل رہی ہے یا کوئی دیا جل رہا ہے یا کوئی چولہا جل رہا ہے ان کو کھلا نہ چھوڑو, جلتا نہ چھوڑو. ہاں لائٹ بجلی کی جو ہوتی ہے اس کے اندر بعض جگہوں پر ایک آدھ بلب پورے گھر میں کھلا چھوڑنے کی ضرورت اس واسطے پیش آتی ہے کہ تاکہ رات کو کوئی اٹھے بچہ وغیرہ تو اندھیرا میں ہو جائے, یا زیرو کا بلب لگا لیتے ہیں لوگ تاکہ ہلکی سی روشنی رہے. تو اس میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے آگ لگنے کا, یہ جو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس واسطے دیا کہ آگ لگنے کا خطرہ جہاں ہے وہاں کھلی نہ چھوڑو, اور اگر کوئی ایسی روشنی ہے جس میں یہ خطرہ نہیں ہے جیسا کہ بلب اگر کھلا چھوڑیں کسی جگہ کا تو اس میں یہ خطرہ نہیں ہے تو وہ اس سنت کے خلاف بھی نہیں ہوگا, کیونکہ علت جو ہے اس کی ہمیں معلوم ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آگ نہ لگ جائے, آگ سے حفاظت کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. صبح کو جب آئیں تو بس دیا سلائی جلا دینا پڑے, دیا سلائی کا خرچہ بچ جائے. تو اب بولتے یہ بات ہے کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں, آپ نے اپنی تو ایک دیا سلائی کی تیلی کی کو بچایا اور یہ قومی دولت آپ نے پوری رات لٹوا دی. سوئی گیس قومی دولت ہے, مسلمانوں کا سرمایہ ہے, یہ ضائع کروائی آپ نے. تو اپنی ایک تیلی بچا کر گیس کمپنی کا اتنا نقصان کروایا, یہ تو خود غرضی کی بات, اور یہ خطرہ بھی اس کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اس واسطے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انگلیوں کو چاٹنے کا اور پلیٹ کو چاٹنے کا, اور فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ اس میں سے کس حصے میں برکت ہے, یعنی طعام کے کھانے کے کون سے جزء میں برکت ہے تمہیں نہیں پتا. تفصیل سمجھ لیجیے, یہاں یہ حدیث مختصر ہے, دوسری روایتوں میں تفصیل بھی آتی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ حکم یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کھانا کھا لو تو اب کوئی تو آدمی پونچھ لیتا ہے ہاتھ کو, کوئی پانی سے دھوتا ہے. پونچھنا اور پانی سے دھونا یہ بھی سنت ہے, کھانے کے بعد صفائی کا تقاضا ہے. لیکن دھونے سے یا پہنچنے سے بھی پہلے اس کو انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے. کھانا پر ہاتھ کو جو کچھ بھی لگا رہ گیا, چکنائی لگی رہ گئی ہے یا کچھ چاول کھا رہے تو چاول وغیرہ مسالہ وسالہ کچھ بھی جو کچھ بھی کھانے کا حصہ لگا رہ گیا ہے اس کو پہلے انگلیوں سے چاٹ, انگلیوں کو چاٹ لو, اس کے بعد دھو, اس سے پہلے نہ دھو. اسی طریقے سے پلیٹ, کھانا کھا لیا پلیٹ پر جو کچھ بچا بعض اوقات لگا رہ جاتا ہے کوئی مسالہ یا چکنائی یا کچھ تو اس کو بھی چاٹ لو, ویسے انگلیوں سے انگلی پھیر پھیر کر اس کو چاٹ لو, صاف کر لو بالکل. کیوں وجہ اس کے بیان فرمائے کہ لا تدرون فی ایہا البرکہ, تمہیں نہیں پتا کہ کھانا جو تم نے کھایا ہے اتنا سارا وہ اسی کے یہ کچھ اجزاء ہیں جو باقی بچے ہوئے ہیں, تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کون سے اجزاء میں اللہ نے برکت رکھی ہے تمہارے لیے. ہو سکتا ہے کہ جو کھانا تم نے کھایا تھا برکت اس میں نہ ہو, تمہارے لیے برکت اس میں ہو جو تمہاری انگلیوں پر لگا رہ گیا یا تمہاری پلیٹ پر لگا رہ گیا, اس واسطے اس کو بھی صاف کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے محرومی نہ رہے. اب بظاہر یہ کسی طب اور ڈاکٹری کی کتابوں سے تو یہ مسئلہ نہیں ملے گا, لوگوں کو یہ ایک نبی بتلا رہا ہے، اللہ کا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں اتنی دی ہیں کہ کسی فرشتے تک کو اتنی خبریں نہیں دی گئی. آپ کو یہ بتلایا گیا کہ انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دو اپنی امت کو تاکہ ان کو طعام کی کھانے کی برکت پوری نصیب ہو. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے اس حکم سے؟ کہ اس سنت پر عمل کرنے سے کھانے کی برکت نصیب ہوتی ہے، اور عمل نہ کرنے سے خطرہ ہوتا ہے بے برکتی کا. آج جو ہمارے یہاں بیماریاں بے شمار پھیلی ہوئی ہیں، کوئی گھر خالی ہے بیماروں سے؟ میں کبھی سوچتا ہوں تو ساز و نادر ہی کوئی گھر ایسا ملتا ہو ملے گا جہاں دوا نہ چل رہی ہو، بچے کی، بڑے کی، بوڑھے کی، عورت کی، جوان مرد کی، کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ علاج کر ہی رہا ہوگا، ڈاکٹروں کی چاندی ہو رہی ہے. یہ بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک بڑا سبب اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے کھانا کھانے کی سنتوں پر عمل چھوڑ رکھا ہے. کھانا کھانے کی بہت ساری سنتیں، مثلا کھانا کھانے کی ایک سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، آج کل عجیب رواج ہے. ویسے تو بڑی صفائی کے دعوے دار ہیں لوگ، اور صفائی کے بڑے چرچے ہیں، صفائی کا بڑا اہتمام ہے، اور ذرا سی کوئی چیز چھو جائے تو اس کو صاف کرنے کا اہتمام ہے. لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے، گھر بازار سے آئے، کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے ہاتھ دھوئے بغیر. یہ سنت ہے ہاتھ دھونا، چاہے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے تھے، لیکن کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونا اس کی ایک مستقل سنت ہے. آداب کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں، بعد میں بھی دھوئے جائیں، چاہے صاف ہے آپ کے ہاتھ پھر بھی کھانے کے لیے ہاتھ دھوئے جائیں. مثلا یہ ایک ادب ہے، بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. دوسرا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا جائے. حدیث میں شریف میں آتا ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کر دیا جاتا ہے اس کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کی برکت نہیں ہوتی، برکت مٹ جاتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا جائے، بہت سے لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے. تیسری بات یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، یہ بھی آداب میں سے ہے. چوتھی یہ کہ اس کے اندر کم سے کم انگلیاں استعمال کی جائیں، بس جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیا جائے. بعض لوگ مٹھے بھر بھر کے لقمے بناتے ہیں، ایسے ایسے بناتے ہیں. بعض ملکوں میں جانا ہوا تو وہ چاول کا ایک مٹھا بھرتے ہیں، پورا مٹھا بھریں گے، اور جب کھائیں گے تو اسے آدھا نیچے گرے گا پلیٹ میں، تھوڑا سا منہ میں جائے گا. بھائی اتنا جب اتنا منہ میں آ نہیں سکتا تو تم نے اتنا مٹھا بھرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا ہی لقمہ بنا لو جتنا منہ میں تم داخل کرو گے. تو بعض جگہوں پر ہے، میں نام نہیں لیتا بعض علاقوں کا، بعض علاقوں میں ہے ایسا. ابھی ہم گئے ہوئے تھے اٹلی، تو وہاں تونس کے کچھ عرب لوگ تھے، تو وہ ایسے ایسے مٹھے بنا بنا کے اتنا مٹھا بنایا اتنا موٹا، اور جب منہ میں لے گیا تو تھوڑا سا منہ میں گیا باقی سب نیچے گرا. تو بڑی افسوس، بڑا افسوس. کھانا بھی خراب ہوتا ہے، دوسروں کو گھن بھی آتی ہے، بدتمیزی بھی معلوم ہوتی ہے، صفائی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، یہ عام طور سے روایات میں جو آتا ہے کہ آپ تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، نوالا اگر ہے تو تین انگلیوں سے کھا لو. ہاں چاول تین انگلیوں سے نہیں کھائے جا سکتے، چاول کے لیے پانچ انگلیوں کو استعمال کرنا پڑے گا، لیکن پانچوں استعمال کر کے اس کے بعد ہتھیلی کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سنت کے مطابق کم سے کم ہاتھ کو استعمال، ہاتھ سے کم سے کم حصوں کو استعمال کیا جائے، یہ بھی ایک سنت ہے. ایک سنت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے. کئی آدمی کھانا کھا رہے ہیں، مثلا ایک بڑی ٹرے ہے، چینی ہے، ٹش ہے، بہت کئی آدمی کھانا کھا رہے ہیں، تو اس میں بس اپنے سامنے سے کھائے، دوسروں کے سامنے سے نہ اٹھا اٹھا کر نہ کھائیں، یہ بھی بدتمیزی کی بات ہے. تو اپنے سامنے سے کھائیں، یہ بھی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے کہ کھانا اتنا نکالو برتن میں جتنا تمہیں کھانا ہے تاکہ بچہ باقی بچا ہوا خراب نہ ہو، باقی بچا ہوا خراب ہوگا تو گناہ ہوگا، رزق برباد ہوگا اور اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگی، یہ بھی سنت. پھر کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لو، پلیٹ کو بھی انگلی سے چاٹ کے صاف کر لو، تو یہ بھی سنت ہے. اب دیکھیں کتنی پاکیزگی ہے ان سنتوں میں. اگر پلیٹ کو آپ صاف کر کے رکھیں گے گھر والوں کا کتنا کام کم ہو جائے گا، کتنا کم ہو جائے گا کام. آج کل ہمارے گھروں میں ماسیاں لگی ہوئی ہیں برتنوں کے دھونے پر، لاتعداد برتن دوپہر کے وقت میں، دوپہر اتنے برتن رات کے وقت میں سنتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. صاحب بہادر لوگ کھانا کھا کے پلیٹیں چھوڑ چھاڑ کے اٹھ جاتے ہیں اور وہ ماسیاں اس کے کھانے کو، بچے ہوئے کھانے کو بے دردی سے پھینکتی ہیں اور پھر کھانا نالیوں میں بہتا ہے، صاف کرنے میں بھی محنت لگتی ہے، اور اگر وقتی طور پر فوراً صاف نہ کیا رات کو اسی طریقے سے رکھ دیا تو صبح کو اٹھتے اٹھتے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، گندگی پھیل جاتی ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاکیزگی کا حکم دیا کہ کھانے کو ضائع نہ ہونے دو، یہ اللہ کا رزق ہے، ایک ایک دانے کی کیا قیمت ہے اس کا اندازہ کرو، کس کس طریقے سے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ دانہ، یہ رزق تمہارے پاس پہنچایا ہے، اس کی قدر کرو. اور قدر بھی اتنی کرو کہ انگلیوں پر جو لگا رہ گیا ہے رزق اللہ کا اس کو بھی چاٹ لو. تو چاٹنے سے ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ صفائی پیدا ہو گئی اور رزق ہم برکت ہمیں حاصل ہو گئی انشاءاللہ کھانے کی. اور برتنوں کی صفائی سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ماسیوں کا کام ہلکا ہو گیا، ہمارے گھر کی عورتوں کا کام ہلکا ہو گیا. ورنہ کتنی بے دردی کی بات ہے کہ مرد کھا کھا کے برتن خراب کرتے چلے جائیں اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ برتنوں کو بیچاری دھوتی پھریں. اگر اس طریقے سے سب لوگ پلیٹوں کو صاف کر کے اٹھیں گے عورتوں کے لیے برتنوں کو دھونا کتنا آسان ہو جائے گا، بہت آسان اور ہلکا ہو جائے گا، کھانا برباد نہیں ہوگا، گندگی نہیں پھیلے گی، بدبو نہیں پھیلے گی، جراثیم پیدا نہیں ہوں گے، برکت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق دے. ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، انگلیوں چاٹنے میں بعض لوگ مجلس میں شرماتے ہیں، خاص طور سے بڑے لوگوں کے مجلس میں اگر بیٹھے ہیں اور مثلا بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں، بڑے بڑے افسران ہیں، وزراء ہیں، حکام ہیں، تو اس میں انگلیاں چاٹتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں یہ سمجھیں گے کہ نادیدے ہیں یہ تو انگلیاں چاٹ رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، کبھی نہیں شرمانا چاہیے. جو آپ کو اس عمل کو حقیر سمجھے وہ خود حقیر ہے، کبھی پرواہ مت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر کوئی کسی چیز میں عزت نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے. اور الحمدللہ ہم نے کبھی اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ذلت نہیں اٹھائی، ہم نے اپنی ہماری عزت ہی بڑھی ہے. اب ہمارا بسا کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ حکام کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ، وفاقی اور صوبائی وزراء کے ساتھ کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل سنت پر عمل کرتے ہیں اور بات اور زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو. یہ بھی ہے بزرگوں کا قاعدہ کہ ریاء المرشد، ریاء الشیخ افضل من اخلاص المرید. شیخ اور استاد اگر کوئی نیکاب دکھاوے کے لیے کرے تاکہ دوسرے لوگ اس سے سیکھیں تو یہ دکھاوا دکھاوے میں شامل نہیں، ریا میں شامل نہیں، بلکہ ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ تعلیم کے لیے ہے. تو ایسے موقع پر تو اور زیادہ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، کر کے دکھائیں. ایک ایسی ایک دعوت تھی تو بڑے بڑے لوگ تھے، سرکاری مجلس تھی، تو الحمدللہ ہمیں تو عادت ہے، ہم نے یہ کیا، تو کوئی بڑا افسر جو انتظام کر رہا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں نے نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ دیکھ رہا تھا، تو مجھ سے ملا بعد میں اور بہت محبت سے ملا اور کہنے لگا کہ میں نے تو پتہ نہیں برسوں کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے. اس دن سے وہ اتنی مجھ سے محبت کرنے لگا, بہت محبت کرتا, اونچا درجے کا افسر تھا. تو خیر محبت, محبت تو اللہ کی مطلوب ہے, بندوں کی محبت کیا, لیکن بند اللہ کے بندوں کی محبت اگر اللہ کی وجہ سے ہو تو یہ بھی خیر کی بات ہے, بڑی برکت کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کہ آپ کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فاتبعونی, تم میری پیروی کرو. کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا, اپنا محبوب بنا لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اچھا اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے, جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اے میرے فرشتوں, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو اس سے. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور انسانوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دو. چنانچہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی خلافت کا دور جو ہے خلافت راشدہ کا نمونہ تھا, دو ڈھائی سال خلافت رہی ہے, بنو امیہ کے خلفہ میں سے خلیفہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز. لوگ ان کے گرویدہ تھے, جہاں وہ چلے جاتے لوگ ان کو ٹوٹتے تھے مصافحہ کرنے کے لیے, ملنے کے لیے, ان کو دیکھنے کے لیے, ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو کسی بزرگ نے دیکھا, اور شاید وہ صحابی تھے یا تابعی, کہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ ہے یہ شخص, کہ نیک لوگ اس سے محبت کرتے. اچھا یوں تو بہت سے لوگوں سے محبت کرتے, نیک لوگ کسی سے محبت کرتے ہوں یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم محبت کرو, وہ محبت کرنے لگتے ہیں, پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم محبت ڈال دو انسانوں کے دلوں میں, تو ہر دل عزیز بن جاتا ہے. اب آپ دیکھیں تو صحیح, یہ اولیاء اللہ ہیں, آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے, کتنی کتنی صدیاں گزر گئیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں, خلفائے راشدین ہیں. آج جو بھی نام لیتا ہے تو کتنے ادب اور احترام سے نام لیتا ہے, کسی کو ان کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. یہ بات کسی بادشاہ کو, بڑے سے بڑے بادشاہ کو نصیب ہے تو اس کے مزار پر جا کر جو لوگ جوگ در جوگ اس کے مزار پر جاتے ہوں زیارت کرنے کے لیے, مگر اللہ والوں کے مزاروں پر جا کر دیکھو کہ کتنے ہر وقت لوگوں کا آمد و رفت رہتی ہے. تو وہ محبوب خدا تھے, تو بندوں کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب بنا دیا. تو اور محبوبیت اللہ کی پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے. یاد رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے کبھی آدمی بے عزت نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بے عزت نہیں کرتے, اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ سنت پر عمل سنت کے مطابق کرے. ایک اور حدیث میں ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں, کہ تمہارا لقمہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے, اور اگر اس کو کوئی چیز لگ گئی تو اس کو صاف کر لینا چاہیے, اور پھر اس کو کھا بھی لینا چاہیے, اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمط ما کان بها من اذن ولیأکلها. تو اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اٹھا لے, اور اس پر کوئی چیز اگر لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لے اور پھر اس کو کھا لے, اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ بھی ایک سنت ہے کھانے کی. بسا اوقات کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان ہی کے اوپر کوئی چیز گر جاتی ہے, لقمے کا کوئی حصہ گر گیا, لقمہ گر گیا, تو اس کو اللہ کا رزق ہے, اس کو ضائع نہ کرو, اس کو اٹھا لو. اگر اس کو کوئی چیز لگ گئی ہے, کوئی ذرہ لگ گیا ہے, کوئی مٹی سی لگ گئی, تو اس کو الگ کر لیں, باقی کو کھا لیں, جو حصہ صاف ہے اس کو کھا لیں, اس کو پورے لقمے کو ضائع نہ کریں. اور مثلا کھجور ہے, کھجور گر گئی, آپ کھجور کھا رہے تھے, مٹی لگ گئی, آپ مٹی کو صاف کر لیجئے, کھجور پوری کو پوری کھا لیجئے. تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ صاف کر کے کھائی جا سکتی ہے, کھا لیں. تو جو چیز صاف کر کے کھائی جا سکتی ہے اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے. اور فرمایا کہ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. شیطان کے لیے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے نہ اٹھایا اور نہ کھایا تو وہ غذا بنے گی شیطان, شیطان کھائے گا, اور شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم کیوں اس کو کھانا کھلاتے ہو؟ ایک مطلب تو اس کا ہی ہے جو ظاہری معنی ہے. اور دوسرا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو شیطان بڑا خوش ہوگا کہ دیکھو اس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے رزق کو یوں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا, اور ناشکری کی اللہ کے رزق کی, اور اللہ کی اس کے رسول کی سنت کے خلاف ورزی کی. اور شیطان ہر گناہ سے خوش ہوتا ہے, ہر بری بات سے خوش ہوتا ہے. تو اگر تم ایسا کرو گے تو شیطان کو خوشی ہوگی, اور حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کو کیوں خوشی کا موقع دیتے ہو؟ اور فرمایا کہ ولا یمسح یدہ بالمنديل حتی یلعق اصابعہ, اور نہ پہنچے کوئی آدمی اپنا ہاتھ رومال سے یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. آج کل ہوٹلوں میں رواج ہے وہ کپڑا ایک رومال کی طرح کا ہوتا ہے نا, وہ رکھا ہوا ہوتا ہے ہر آدمی کے سامنے. تو کھانا کھانے کے بعد لوگ اس رواج سے ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پہنچ لیں, ٹھیک ہے, پہنچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن پہنچنے سے پہلے چاٹ لو تاکہ وہ غذا تمہارے پیٹ میں چلی جائے, ضائع نہ ہو, پھر پہنچو. اب دیکھیں اس میں بھی کتنا فائدہ ہے. اگر آپ نے سنا ہوا ہاتھ پہنچا اس کپڑے سے, کتنا گندا ہو جائے گا وہ کپڑا, دھونے والے کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا, ساری چکنائی.